الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ جمعہ کا آخری رکوع آیت نمبر 9, 10 اور 11 تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج ان آیات کے حوالے سے جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے ذکر اللہ کی اہمیت. ذکر اللہ، اہمیت، فضیلت، ذرائع، طریقے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا لگا دی جائے تو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو، دوڑو، جلدی کرو اللہ کی یاد کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت چھوڑ دو، تجارت ترک کر دو، خرید و فروخت تنگ کر دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو پس جب نماز تمام ہو چکے، نماز مکمل ہو جائے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل پڑو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان دو آیات میں آپ نے محسوس کیا، دو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کا حکم دیا. پس منظر میں سورہ جمعہ کی آیات میں آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت دے کر گئے ہیں، اس میں یہ جمعے کا دن انتہائی اہم ہے. اس کی اہمیت اور فضیلت ہم سب کے علم میں ہے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ جمعے کے دن یہ جمعے کی جو نماز ہے اس میں جو خطبہ ہے، بنیادی طور پر یہ تذکیر اور یاد دہانی کا کام ہے، تذکیر اور یاد دہانی کا سامان ہے. بہت ساری اہم باتیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانا اس خطبات ان جو خطبات جمعہ میں ضروری ہوتا ہے، جن میں اہم ترین بات تو یہی ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مالک وہ ہے، اور اس مالک نے اس کائنات کو، اس دنیا کو، انسانوں کو، مخلوقات کو، اس میں خاص طور پر الانسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. با مقصد تخلیق ہے یہ پوری کائنات، اور انسان کو پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت ہے، اور بالآخر انسانوں نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد، امتحانی وقفے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، آخرت کا دن آ کے رہے گا، حساب کتاب ہونا ہے، اور اس حساب کتاب کے نتیجے میں اعمال کی بنیاد پر یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، یہ دو نتائج لازمن نکلنے والے ہیں. اس چیز کی یاد دہانی کروانا جمعے کے دن بنیادی طور پر اصل مقصد ہے، کیونکہ ہم بہت سارے حقائق کو بھول جاتے ہیں، بعض اوقات بھلا دیے جاتے ہیں، انسان خود بھی نہیں یاد رکھنا چاہتا، یاد ماضی عذاب ہے، یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، بہت ساری باتیں انسان یاد کرنا بھی نہیں چاہتا، یاد رکھنا بھی نہیں چاہتا. تو بہرحال جمعے کے دن اس جمعے کی نماز یا جمعے کے اجتماع کا اصل مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. لہذا اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے جمعے کی نماز کے لیے خاص طور پر، تو دوڑو، جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے. اب یہاں ذکر اللہ سے مراد، علماء کرام نے یہ جمعے کی نماز کو قرار دیا، اور جمعے کی نماز میں بھی خاص طور پر یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ عام دنوں میں ظہر کی نماز میں چار فرائض ہوتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جمعے کی نماز میں دو فرض ہیں. تو یہ کم کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ بڑی لاجیکل سیکوینس ہے، یہ ایسا نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں اگر جمعے کے دن جمعے کے فرض دو رکھے گئے ہیں، تو دو فرض کے قائم مقام دو خطبے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. اب ظاہر بات ہے وہ خطبے عربی زبان میں تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا، جمعے کے دن آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کانا یقرا القرآن ویذکر الناس، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. یہ ہے بنیادی مقصد جمعے کے دن کا. لہذا خطبہ جو عربی زبان میں ہوتا ہے، اور ہماری میجورٹی وہ ہے جو عربی زبان سے نابلد ہے، عربی زبان چاہے کتنا اچھا خطبہ دیا جا رہا ہو، آیات مبارکہ منتخب کر لی جائیں، احادیث منتخب کر لی جائیں، لیکن اگر وہ عربی زبان میں ہو تو گیپ آف کمیونیکیشن رہتا ہے، بات سمجھ نہیں آ پاتی کہ کیا کہا گیا، کیا سمجھایا گیا. لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ اردو زبان میں یا مقامی زبانوں میں، لوکل لینگویجز جو ہوتی ہیں اس میں خطبہ رکھا گیا ہے، تاکہ یہ 20-25-50 منٹ جتنے بھی دو ٹائم کا وہ ہو، اس میں بنیادی طور پر لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے. لہذا جمعے کے دن مسجد میں اول وقت میں جانا سب سے افضل ترین عمل قرار دیا گیا. لہذا جیسے ہی اذان دی جائے، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اذان کون سی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کہ جب بہت دور تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی اور دور دراز علاقوں سے لوگوں کو آنا پڑتا تھا مسجد، اس وجہ سے یہ اذان جمعے کی ذرا جلدی دی جاتی تھی، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ہے، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. لہذا اول وقت میں آئیں، غسل کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کے آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، مسجد کا ایک بابرکت ماحول ہو، پاکیزہ ماحول ہو، اور اس ماحول میں آنے کے بعد جو خطیب ہے جو نائب رسول ہے بنیادی طور پر، اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یاد دہانی کروائے، تذکیر کروائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یاد دہانی کے اعتبار سے اہم ترین جن چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ تمہارا رب اللہ ہے اور اس نے تمہیں با مقصد پیدا کیا ہے. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد زندگی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. اور ہم سب نے ایک مرتبہ یہ جو زندگی ہمیں دی گئی ہے اس کو گزارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، یہ یقینی سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسانوں کو رب کائنات کی جناب میں حاضری دینی ہے. اور حاضری دینے کے بعد جو حساب کتاب کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، اس کو بار بار یاد کروایا جائے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کے مادے میں نسیان کا جو معاملہ ہے بھول جانا، لہذا یاد دہانی کروانا یہ جمعے کے دن کا بنیادی مقصد ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جیسے بے شمار چیزیں ہماری بام بلا مقصد ہو گئی، ہماری عبادات بلا مقصد ہو گئی، اس کے اندر سے روح نکال لی گئی، اسی طرح جمعے کے دن کا جو اصل مقصد تھا، جو اصل روح تھی، وہ اکثر و بیشتر ختم ہو گئی ہے. جب سے یہ چھٹی کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اس وقت سے تو بعض لوگوں کو جمعہ پڑھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ جمعے کی نماز باجماعت پڑھ سکیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کاروبار ترک کرنا یا آفس وغیرہ کو چھوڑ کر آنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کوشش کی جائے کہ جمعے کے دن تیاری کی جائے. جمعے کے دن عید کا دن ہے، یوم العید، غسل کرنا، اپنے اوپر سنت کا ثواب واجب کرتے ہوئے کہ سنت کا ثواب ملے گا، انسان اگر غسل کر لے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا. پھر یہ کہ مسواک کر لی جائے، مزید یہ کہ سفید کپڑے پہن لیے جائیں، صرف اس لیے کہ پیارے نبی کو پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، پاکیزگی کی علامت قرار دیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات کو بھی سفید لباس پسند ہے، کفن ہمارا سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسی طرح احرام ہمارا سفید رنگ کا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر سفید رنگ پہن لیا جائے، سفید رنگ کا لباس، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا، اور یقینی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں برکت بھی ہوگی. تو بہرحال یہ سب مقاصد ہیں جمعے کے دن کے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوگی، تھوڑے وقت کی قربانی دینی ہوگی. عام طور پر میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ لوگ جمعے کے دن مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے، اول وقت میں خاص طور پر بیکار لایانی قسم کے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب دوسری اذان کے قریب وقت ہوتا ہے اب تیز گاڑی بھگا کر تیزی سے پہنچتے ہیں امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے. تو بہرحال یہ بھی اچھی بات ہے کہ خطبہ سننے آ جاتے ہیں، لیکن خطبہ ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اکثر و بیشتر ہماری سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے. تو کوشش کی جائے کہ اپنے اوقات کو جمعے کے دن فارغ کریں اور اول وقت میں مسجد میں آئیں. اب دوسری ذمہ داری خطیب کی بھی ہے، خطیب مسجد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اہم ترین بات بیان کرے، ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہوں جو لوگوں کے بعد بلا مقصد لگیں یا ان کے مسائل اس میں حل ہی نہ ہو، اور عام طور پر سیاسی باتیں کر دی جائیں، ادھر ادھر کی باتیں کر دی جائیں، وقت پورا ہو جائے گا، وقت تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر صحیح طور پر بات بیان نہ کی جائے تو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ وقت پر نہیں آ پاتے. بہرحال آج جو میری گفتگو ہے اور اس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا. یہ ان آیات میں دو مرتبہ اللہ پاک نے حکم دیا. پہلی بات کیا آئی، پس آؤ الا ذکر اللہ، دوڑو جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، یاد دہانی کی طرف. اور جیسے میں نے بتایا کہ خطبہ بنیادی طور پر ذکر اللہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح نماز اللہ کی ذکر ہے، نماز میں بھی آیاتیں مبارکہ پڑھی جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں اس کی تلاوت کرتے تھے. ان دونوں آیات میں، دونوں صورتوں میں آپ کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دہانی کرانے کا حکم دیا گیا. فذکر ان نفعت الذکرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یاد دہانی کروائیے. اور یقیناً یہ یاد دہانی کروانا فائدے مند ہے، یاد دہانی کروانے کا فائدہ ہوتا ہے. اور سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر آپ تو انہیں یاد دہانی کروائیے، آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے، آپ کا کام ہی بنیادی طور پر بار 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 تذکیر و یاد دہانی کروانا ہے. تو بہرحال ذکر اللہ سے مراد سمجھیے، ذکرا یذکرو کے معنی ہوتے ہیں یاد رکھنا یا یاد کرنا. ہم عام طور پر جب ذکر اللہ کا لفظ بولتے ہیں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ عام مسلمانوں سے اگر یہ بات پوچھی جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ سے مراد کوئی تسبیح ہے، تسبیح پکڑ لی جائے، جا نماز بیٹھ جائیں اور سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھنا ہی ہے، ذکر اللہ ہے. تو یقیناً یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذکر اللہ چیز ہی کچھ اور ہے، مقصد ہی کچھ اور ہے. اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ ڈیفینیشن آتی ہے ذکر اللہ کی، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو ہر وقت اپنے دل میں حاضر و ناظر جاننا، ہر وقت یہ محسوس کرنا، یہ یاد رکھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور وہ رب کائنات وہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی، وہ تو ہر وقت زندہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، ہم ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں. لہذا اس بات کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، بس یہ بات یاد رہے، اس کو ذکر اللہ کہتے ہیں. اس کی سب سے بہترین اور جامع ترین شکل تو نماز ہے. نماز جامع ترین شکل کہی جا سکتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی. کس اعتبار سے؟ کہ ذکر اللہ کے جتنے بھی ذرائع ہیں ممکنہ، وہ سب کے سب نماز میں جمع کر دیے گئے. اس وجہ سے نماز کو جامع الذکر کہا جاتا ہے. جامع الذکر، ذکر کے تمام ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ پاک نے اس نماز میں جمع کر دیے. لہذا اللہ کو یاد کرنے، یاد رکھنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ کا ہے. لہذا اس کو پڑھ کر یاد کون آنا چاہیے؟ سیدھی سیدھی باتیں، یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو پڑھ کر رب کائنات یاد آنا چاہیے، رب کائنات کے احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو ذکر اللہ کی سب سے بہترین شکل اللہ کا کلام. قرآن حکیم اس کو خود ذکر کہتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 9 اللہ پاک فرماتا ہے ان نحنو نزلنا ذکرا، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، یاد دہانی کو نازل فرمایا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا. لیکن اس قرآن کو اب ذکر کہا گیا، دی ریمائنڈر، دی ریمیمبرنس، ایسا کلام جس کو پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آئے. اور یہ بات یاد رہے کہ جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو رب کائنات کی رحمت سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، اس کا کلام نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو رب کائنات کس طرح سے متوجہ ہوگا. ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ پہلے زمانے میں، آج سے 40-50 سال پہلے، جو سفر ہوا کرتے تھے وہ ٹرین میں ہوتے تھے، اور ٹرین میں بھی وہ سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس ہوتی تھی، اس میں میں سفر کیا کرتا تھا. تو میں ایک طویل سفر پہ جا رہا تھا، میرے سامنے ایک مسافر تھا، وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا. عالم دین تھے، لہذا کتاب پڑھنے والے سے ویسے انسان کو محبت ہونی چاہیے. ان کی دلچسپی یہ پیدا ہوئی کہ یہ بہت اچھا آدمی لگ رہا ہے، کتاب پڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کتاب ہے وہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے. اب اس سے وہ محسوس کرنے لگے، انہوں نے لکھا کہ مجھے تو پہلے لگ رہا یہ اچھا آدمی ہے، اب مجھے اس سے محبت ہو گئی. اس سے مجھے اس لیے محبت ہو گئی کہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے، دلچسپی میری اس میں بڑھ گئی کہ یہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ رب کائنات کی کتاب جب پڑھی جاتی ہوگی، رب کائنات کی کتاب کو جو لوگ پڑھتے ہوں گے ان سے رب کائنات کتنی محبت کرتا ہوگا. تو بہرحال قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام، ذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. لیکن پھر وہی ہمارا معاملہ ہے، بعض جملے میری زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جو تلخ ہو جاتے ہیں یا برے لگ جاتے ہیں لوگوں کو. ہمارا معاملہ ابھی بھی وہی ہے کہ ہم نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا, ایم ایس کر کے آئے انگلینڈ سے, لیکن کیا کچھ ہم نے حاصل کیا, اپنی جوانیاں کہاں کہاں لگائیں. اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ ہی نہیں آتا رب کائنات ہم سے کیا فرما رہا ہے. یہ کتنا بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ, جو پڑھے لکھے لوگ سمجھا جاتے ہیں, قرآن کے اعتبار سے سب سے زیادہ انلٹریٹ طبقہ بھی وہی ہے. لہذا قرآن حکیم کو صحیح طور پر پڑھنا, تجوید کے ساتھ, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن بلا سمجھے, بغیر سمجھے. تو ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جس مقصد کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا, ہدایت کی نگاہ سے اللہ پاک نے جو نازل فرمایا, اکثر و بیشتر وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. لہذا ذکر اللہ, اس کا یقینی ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قرآن حکیم کو روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن روزانہ کے بجائے سالانہ بنیادوں پر. سال میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ قرآن حکیم اکثر و بیشتر رمضان المبارک میں, اور رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے شاید قرآن سے ہمارا تعلق ختم, رمضان ختم تو قرآن سے تعلق ختم, اس کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو, یہ کتاب ہم سے روزانہ پڑھنے کا مطالبہ کرتی ہے. یہ کتاب ہمیں سمجھنے کا, اس قرآن حکیم کو سمجھنے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا مطالبہ کرتی ہے. لہذا ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرنے یا اللہ کو یاد رکھنے کا سب سے یقینی ذریعہ اللہ کا کلام. پھر دوسرے ذرائع میں نماز, جیسے میں نے عرض کیا, نماز کو بھی ذکر اللہ کہا گیا. اس آیت میں اس ذکر اللہ سے مراد نماز ہی ہے. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه الى من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر اللہ, جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے جمعے کے دن تو دوڑو, جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے. اب یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے نماز کے لیے ندا دی جا رہی ہے, تو یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز ہی ہے. اور نماز, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دن میں پانچ وقت کی اللہ پاک نے فرض کی ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پانچ وقت با جماعت نماز پڑھنے کا. اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو گویا کیا میں لفظ استعمال کروں, رب کائنات پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے پانچ وقت با جماعت نماز کا جو سلسلہ فرض کیا ہے وہ ہمارے اعتبار سے نہیں کیا. ہمارے جو ٹائمنگز ہیں سونے کے, جاگنے کے, کھیلنے کے, کودنے کے, اس میں یہ نماز جو ہے ایک بیریئر ہے, معاذ اللہ, سما معاذ اللہ. لیکن اگر آپ غور کریں, آج سائنس میں بھی غور کر لیجئے, سائنٹیفک جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے انسان کے وجود پر, سب بات یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ نماز کے اوقات جو اللہ پاک نے متعین کیے ہیں, پانچ وقت باجماعت نماز کے جو اوقات متعین کیے ہیں, وہ انسان کی نفسیات, انسان کی فزیکل جو بھی باڈی ہے, فیزیولوجی جس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے اعتبار سے بہترین اوقات ہیں. سب سے پہلے صبح اٹھ کر, صبح جلدی اٹھنا, صبح جلدی بیدار ہو کر اللہ کے گھر میں حاضر ہونا, اس سے ہماری نفسیات پر, ہماری فزیکل فٹنس پر بے انتہا پازیٹو اثرات ہیں جو پڑتے ہیں. آج جن کو ہم فالو کرتے ہیں, انگریز ہو یا اور دیگر لوگ, وہ ہم سے پہلے اٹھتے ہیں سورج نکلنے سے کئی گھنٹے پہلے, اور وہاں پر ورکنگ آور وہی ہے صبح اٹھ کر جلدی کام پر پہنچنا. ہم صبح ہی صبح اٹھتے ہیں 11 بجے, اور اٹھنے کے بعد بہت جلدی اگر آفس پہنچ جائیں تو 12 بجے. پھر ظہر کی نماز باجماعت پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ تو آتے ہی ورکنگ آورز میں. لیکن عصر, مغرب اور عشاء عام طور پر نہیں پڑھ پاتے, کیونکہ گھر پہنچنا ہوتا ہے اور دیگر کام کرنے ہوتے ہیں. یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. لہذا رات کو جلدی سونا, عشاء کی نماز کے بعد جتنے جلدی ہو سکے 10 بجے 11 بجے سو جائیے. رات اللہ پاک نے آرام کے لیے دی ہے, 4-5 گھنٹے اگر ہم اطمینان سے سو جائیں اور تہجد میں بیدار ہو جائیں تو ہماری فزیکل فٹنس پر کسی نوعیت کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آتا, بلکہ 4-5 گھنٹے رات اور دوپہر میں اگر 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم آرام کر لیں تو یہ ہماری پورے دن کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بہت پازیٹو اثرات ڈالتی ہے. زیادہ سونا کوئی انسانی جسم کے لیے کوئی زیادہ پسندیدہ کام نہیں ہے. البتہ رات کو جلدی سونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. کراچی میں ساری تقریبات ہماری ہوتی شروع ہی 11 بجے. 11 بجے رات کو ولیمہ ہو یا کھانا ہو کسی بھی نوعیت کا آغاز ہوتا ہے تقریبات کا. ایک بندہ مومن جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے کیا وہ وہاں 11-12 بجے پہنچے گا؟ پھر اس نے گھر آ کر سونا کب ہے؟ تو یہ وہ معاملات ہیں جو بالکل تلپٹ ہوئے ہوئے ہیں. کوشش کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جلدی سونے کی عادت ڈالیں. پھر یہ کہ صبح جلدی بیدار ہوں, تہجد کی نماز اگر اللہ پاک توفیق دے تو اس کا اہتمام کریں. سب سے بہترین وقت فرض نماز کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا یہ تہجد کا وقت ہے. استغفار کرنا ہو, اللہ سے تعلق ہو, دعا کرنی ہو, سب سے بہترین وقت. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ہمیں ملتا ہے. اگر ہم صبح بیدار ہو جائیں فجر سے کوئی 10-15 آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہو کر روئیں, گڑگڑائیں, اس سے معافی مانگیں, اس کو یاد کریں, اس کے احکامات کو یاد کریں, اس کی تعلیمات کو یاد کریں, اس کے کتاب کو پڑھیں, تو یقینی طور پر یہ وقت تعلق مع اللہ کے اعتبار سے سب سے بہترین. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی گئی اس میں سب سے پہلے تہجد کی نماز آپ پر فرض کی گئی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ سب سے پہلا حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اعتبار سے دیا گیا. تو تعلق مع اللہ, اللہ کو یاد رکھنا, یہ یاد کرنے کا سب سے یقینی ذریعہ یہ نماز ہے. آئے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز فرض ہے, باجماعت نماز جماعت کے ساتھ مردوں پر فرض کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے مسجد میں نہیں آ رہا مستقل, ایک یہ کہ کچھ پرابلم ہو گئی ہے, تو مسئلہ ہو گیا ہے, مسجد بہت دور ہے نہیں جا پا رہا, تو ٹھیک ہے کوشش کی جائے کہ آفس میں ہی جماعت کر لی جائے. 2 افراد پہ جماعت ہو سکتی ہے اطمینان سے, 3 پر کر لے, جماعت کا اہتمام کیا جائے. مومن اور جماعت کا اہتمام نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کوشش کی جائے کہ باجماعت نماز میں شرکت کی جائے. لہذا اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اوقات کار پر ذرا غور کیجئے, فجر سے لے کر ظہر تک, کراچی کی میں بات کر رہا ہوں یا پاکستان کی بات کر لی جائے, تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کا وقفہ ہے. فجر اگر 5 بجے ہو رہی ہے اور ظہر آپ 2 بجے پڑھیں تو گھنٹے لگا لیجئے کتنے بنتے ہیں. پورا ورکنگ آورز آپ کے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ہفتے کے ورکنگ آورز, مہینے کے ورکنگ آور نکال لیجئے. فجر سے لے کر ظہر تک اللہ پاک نے کوئی نماز نہیں رکھی بیچ میں. کیوں نہیں رکھی؟ ظاہر بات ہے یہ محنت کرنا, پیسہ کمانا اپنے بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ماں باپ کے لیے, یہ ہم پر فرض ہے. یہ محنت مشقت کر کے پیسہ کمانا یہ دین کا حصہ ہے. لہذا اس دوران کوئی نماز نہیں ہے. پھر پہلا وقفہ آتا ہے ظہر کا, اور آپ یقین کریں ظہر کی نماز کے لیے جب انسان وضو کرتا ہے, محنت کرنے والا جو فجر سے اٹھا ہوا ہے, تہجد سے اٹھا ہوا ہے, یہ وضو اس کو کیسا ریلیف عطا فرماتا ہے, یہ وضو کر کے دیکھیے گا سب گرمی میں ٹھنڈے پانی سے. یہ سارا جو ہمارا بلڈ پریشر ہے یا تھکن ہے وہ دور ہو جاتی ہے اگر اس کو سنت کے مطابق کیا جائے. اور پھر نماز کے لیے حاضر ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لی, تحیت الوضو پڑھ لیا, 4 سنتیں ادا کی, تو اب ہمارا جو تھکن ہے آپ خود محسوس کریں گے آہستہ آہستہ اور اس میں ریلیف ملتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات روحانی ترقی, روحانی تعلق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے اس سے انسان اپنی جسمانی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے. روزہ رکھ کے جسم تھکتا ہے یا نہیں, لیکن کیسا سکون ملتا ہے. اسی طرح نماز پڑھ کے جو قلبی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الرعد میں, الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو سکون تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. اور ذکر اللہ, ظہر کی نماز پڑھیں باجماعت, پھر تھوڑی دیر آرام کر لیں, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آج الحمدللہ یورپ میں یہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے. یورپ میں ریسرچ ہوئی اور ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گھنٹہ جو اگر بڑھا دیا جائے, جو بریک دیا جاتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ بڑھاؤ اور ورکرز کو آرام کرا دو, ان پر لازم قرار دو کہ وہ لیٹ جائیں سو جائیں تھوڑی دیر. آدھے ایک گھنٹے بعد جب ورکر اٹھے گا سو کر تو اب وہ مزید پانچ چھ گھنٹے کام کرنے کے قابل ہے. اور اگر یہ وقفہ نہ دیا جائے دوپہر کا مسلسل آٹھ نو گھنٹے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک جیسی پرفارمنس دے سکے. لہذا یورپ ریسرچ کر کے ہماری سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر رہا ہے اور اکثر و بیشتر ہم کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں. صبح نکلے ہیں رات کو گھر میں داخل ہوئے ہیں گیارہ بجے, نہ نماز کی فکر نہ بیوی بچوں کی فکر, ایون پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں. بہرحال کوشش کی جائے نماز با جماعت پڑھیں اور نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ جائیے, پانچ منٹ اپنے فارغ کریں فرض نماز کے بعد, جلدی نہ کریں. اور آپ کر لیجئے یہ کام اور باقی دیگر کام کر لیجئے, آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرض نماز کے بعد کچھ دیر اطمینان سے بیٹھ جائیے اور اب وہ تسبیحات پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تھوڑا سا ترجمہ بھی اگر اس کا دیکھ لیا جائے کہ اس میں کیا بات اللہ سے مانگی جا رہی ہے, آپ یقین کریں اس کا ایسا پازیٹو اثرات ہمارے وجود پر, ہماری روح پر, ہمارے معاملات پر پڑتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں دعائیں آتی ہیں فرض نماز کے بعد, آیت الکرسی پڑھتے تھے, دیگر تسبیحات میں اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اور دیگر تسبیحات میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ. اس کا اگر آپ پانچ سے دس منٹ تک اہتمام کر لیں ہر نماز کے بعد, آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک روحانی ترقی, ایک تعلق مع اللہ ہے جو کہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے. اور اس مصروف زندگی سے اگر ہم پانچ پانچ منٹ ہر نماز کے بعد نکالنا شروع کر دیں تو کتنا وقت لگا؟ میکسیمم بیس منٹ, فرض نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں یا نوافل کے علاوہ. اس پانچ سے دس منٹ میں آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک اضافی تعلق ہے رب کائنات سے جو ہمیں حاصل ہوگا. لیکن یہ بیٹھ کے کرنے کا کام, اطمینان سے بیٹھ کے کرنے کا کام. مصروفیات سے ذرا نکل کر آؤ, مسجد میں بیٹھو اور اب ذکر اللہ کرو. اس حوالے سے تیسرا کلمہ ہو یا بہترین اگر ذکر قرار دیا گیا تو پہلے کلمے کو, افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے, اپنے وجود سے اللہ کا واحد ہونے کا اقرار کیا جائے. اور سب سے بہترین دعا و افضل الدعاء الاستغفار, سب سے بہترین دعا اللہ پاک سے معافی طلب کرنا ہے, استغفار طلب کرنا ہے. بہرحال یہ ہے ذکر اللہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. قرآن کی تلاوت ہو, تہجد کی نماز ہو, باجماعت نماز کا اہتمام ہو, ایور تسبیحات کا اہتمام ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رہے, استحضار رہے اس بات کا کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر, اللہ کی یاد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے احکامات یاد رہے. اس وقت اللہ پاک کا حکم کیا ہے وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہو, استغفر اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں لیکن رشوت کا پیسہ لیا جا رہا ہے, کسی اور کا مال کھایا جا رہا ہے, نافرمانی پہ مبنی کوئی کام کیا جا رہا ہے, آنکھوں کا زنا کیا جا رہا ہے, زبان سے غیبت کی جا رہی ہے, خیالات ہمارے پاک نہیں ہیں لوگوں سے متعلق, یہ پھر ذکر اللہ, یہ ذکر اللہ, ایسا ذکر اللہ, اس طرح کا سے طرز عمل انسان کو روحانی ترقی نہیں دلاتا. زبان کا تقویٰ ہو, زبان پر ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر رہے. دل کا تقویٰ, ہر وقت رب کائنات ہمارے ذہن اور قلب کے اندر موجود رہے. الاستحضار اللہ فی القلب, رب کو دل میں یاد رکھنا, یاد دل میں حاضر کرنا, اس کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے معاملات, ڈیلنگز, لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی درست ہونے چاہیے. ورنہ انسان کے قول اور عمل میں فرق جو ہے وہ لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے. ذکر اللہ بھی چل رہا ہے, نماز بھی چل رہی ہے, عمرہ بھی ہو رہا ہے, حج بھی کیے جا رہے ہیں, زکات بھی دی جا رہی ہے, لیکن جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے, غلط بیانی کی جا رہی ہے. اس سے, ان تمام چیزوں سے ہم کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ذکر اللہ کی جو اصل روح ہے اس کے ساتھ رب کائنات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک استاد نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ذکر اللہ صرف سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا نام نہیں, بلکہ یہ اللہ سے ایک تعلق ہے. جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم دیکھو کیا ہے, اور اپنے رب سے باتیں کرتے رہو ہر وقت. رب سے باتیں کرنا, اب رب سے باتیں کرنے کی یہ کیفیت ہے, کیفیت یہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے ہر معاملے میں اپنے رب سے, رب کی طرف متوجہ. انی افوّدُ امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے میں اپنے بندوں کو. یہ کیفیت ہیں جو ذکر اللہ سے حاصل ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نیت باندھنے سے پہلے اگر آگے صف بندی کر لیں, آگے تشریف لے آئیں, مل مل کے